الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت به الأسر. وعزة سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرشاد باري تعالیٰ ہے، جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں، کر سب بیٹھے رہو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے. معذرت چاہتا ہوں سامعین کرام، بیان کے دوران جب یہ آواز ایڈجسٹ کرتے ہیں تو پھر بندہ نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ نہ کہہ سکتا ہے. تو جہاں بیان اور یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. اور عجیب بات ہے، جو گزارشات پیش کرنی ہوتی ہیں نہ لکھی ہوتی ہیں اور نہ یاد کی ہوتی ہیں. اور یہ جو انتظامیہ ہے، ان کو یہ نہیں خیال ہوتا کہ موقع پر جو بیان ہے اس میں انسان کا ایک دماغ، ایک سوچ آیا کریمہ کے تحت، چونکہ اللہ کا کلام ہے، کوئی ماس گفتگو تو نہیں ہے. اس لیے میں نے منع کیا کہ اب تشریف رکھیں. یہ وہ موقع ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ترتیب دے رہے تھے، ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور اس ترغیب میں وہ کیفیت اور وہ حال اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ایک طرف لگ بھگ 1000 کا لشکر ہے، جاہ و جلال ہے، اور نہ صرف اسلحہ ہے بلکہ زیور پہن کر آئے، آرائش کر کے آئے، اور اپنے ساتھ ایسے لوگ لائے جو ان کے قبیلوں کی، ان کے خاندانوں کی، ان کے سرداروں کی جو ہے وہ تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اور ڈھول تماشا لگا ہوا ہے، اور بے شمار بندوبست خوراک کا کیا گیا ہے، اور ایسا ہے کہ جیسے جائیں گے اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے پلٹ آئیں گے. اور دوسری طرف ظاہری معنوں میں بے سر و سامانی ہے، خوراک پوری نہیں، لباس پورا نہیں، بمشکل ایسے بھی اصحاب ہیں جن کا ستر ڈھانپا گیا، اسلحہ کوئی نہیں، پورا کوئی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایسا جوش، ایسا جذبہ اور ایسی محبت، ایسی عقیدت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو، اپنے صحابہ نے بیان فرمایا، مومنین نے ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں. مجسم صورت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے اہل بدر کو نصیب. کوئی ظاہری سبب ایسا نہیں ہے کہ جس سے بندہ اپنے دل کو حوصلہ دے لے کہ خیر ہوگی، جی ہم جیت جائیں گے. ظاہری پہلوؤں میں صاف نظر آ رہا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، لیکن ایمان ایسی دولت ہے اور ایسا اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس موت میں بھی اس حقیقت کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں رضا باری تعالیٰ ہے، جہاں اس عالم آب و گل کا فانی ہونا ہے، جہاں اخروی حیات کا ہمیشہ ہونا ہے. اسے وہ حقائق ان لمحات میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑی بے جگری سے لڑتا ہے، اور اللہ کے نام پر قربان ہونا اپنے لیے وہ اعزاز سمجھتا ہے، خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھتا ہے. اللہ کریم ہمیں ایمان کی یہ کیفیت عطا فرمائے تاکہ یہ جو رجحان ہمارا دنیا کی طرف، دنیا کی زندگی کی طرف، زیب و آرائش کی طرف، جاہ و جلال، قوت اور اقتدار کی طرف پیدا ہو گیا، اللہ اس رجحان سے ہمیں اس حقیقی رجحان کی طرف توفیق دے کہ ہم پلٹ جائیں، تاکہ یہ دنیا بھی اس کی ہے. چونکہ قرآن فرماتا ہے دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے. دنیا میں اس نے فرمایا تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں پھر مسافر کی زندگی ہے. آخرت اس نے فرمایا تم نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، تو سمجھ آیا کہ وہاں منزل ہے. اب یہ جو رشتہ ہے نا بندگی کا کہ غیر مشروط اطاعت، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر خیال فرمائیں تو مشروط ہو رہا ہوتا ہے، یہ پڑھوں گا تو یہ حاصل ہوگا، یہ مسائل ہیں تو ان کے لیے تسبیحات بتائیں. مجھے کل بھی کسی کی میل تھی اور اس کا کوئی مسئلہ تھا، تو وہ مجھے انہوں نے لکھا کہ کوئی تسبیح ایسی بتا دیں جس سے یہ مسائل حل ہو جائیں. اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے، ہمیں عبادت، وہ خالص عبادت ادا کرنے کی توفیق دے جو اس کو سزاوار ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کریم وہ لوگ جو بے ایمان ہیں، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، وہ لوگ جو خدائی کے دعوے دار ہیں، اللہ انہیں بھی سانس دے رہا ہے، انہیں بھی خوراک دے رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا وجود، اس کی عطا کی گئی فرصت سے وہ زندگی کے لمحات پورے کر رہے ہیں. اور دعوی ایمانی کے ساتھ پھر عبادات کو منسوب کر دینا یہ مناسب نہیں. ہاں دعائیں فرمائی گئی ہیں، ایسی تسبیحات بھی یہ فرمایا گیا ہے، سنت کے مطابق ہیں، حدیث شریف میں ملتا ہے، قرآن کریم کی آیات میں دعائیں ملتی ہیں، اولوالعزم پیغمبروں اور رسولوں کی دعائیں ملتی ہیں. اسے اگر آپ غور فرمائیں تو وہ مقصد پھر اللہ کی ذات ہوگی، لیکن جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں شاید یہ فانی جہان مقصود. اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ غافل نہ ہونا، یہی غفلت ہے. وکرنہ تو جب آخرت کو دیکھیں، بخشش کو دیکھیں، تو مدرت سامعین کرام بڑا واضح، قرآن و احادیث سے بڑا واضح جو چیز سمجھ آتی ہے، بخشش اللہ کی رحمت سے ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے آپ کی نسبت عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بخشش بھی، تو آپ نے فرمایا بے شک. تو جب بات وہاں کی آئے گی تو ابدی کامیابیاں پھر اس کی عطا سے ہیں. یہاں تعمیل حکم ہم کہاں کھڑے ہیں اگر ہم یہ غور کریں تو پھر یہ متذبذب زندگی، اسی لیے ہم اس میں محو ہیں اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں. اور کیا خوشبخت ہستیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ حق کے راہ پر ہم چلیں. بے سر و سامانی میں میت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دولت نصیب ہوئی، انہیں کوئی غرض نہیں کہ سامان حرب ہے نہیں ہے، نہیں ہے، خوراک ہے نہیں ہے، نہیں ہے، انہیں کوئی اس کی غرض نہیں. کیا ہے ان کے پاس؟ میت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی عطا، چونکہ یہی در ہے جس سے اس مشت غبار کو بندگی کی جو حقائق ہیں اور بندگی کی جو بلندیاں ہیں وہ نصیب ہو رہی ہیں. اور اللہ کریم کیسے غفور الرحیم ہے کہ اس موقع کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نسبت فرما رہے تھے کہ اللہ تمہاری فرشتوں کی جماعت سے مدد فرمائے، تو اس وقت اللہ کریم اس موقع کو بیان فرما رہے ہیں. اب وہ کیا موقع ہوگا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. کبھی موت و حیات کی کشمکش سے کوئی گزرے نا، یا کوئی مصیبتی ہو، اس مصیبت میں سے جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے دوسرا اس کو کیفیت کو سمجھتا نہیں اور عمومی لیتا ہے. لیکن کیا کیفیت اور کیا حال ہے جسے اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ کا کلام جو ہے یہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، اللہ بیان فرما رہے ہیں. اب یہاں سارا کچھ ہے دنیا کا، وہاں دنیا کا کچھ نہیں ہے، لیکن توکل علی اللہ اتنا ہے کہ وہ جو اصل ہے وہ ان کے پاس ایسا ہے کہ کچھ نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے نوری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہاں موقع پر مدد فرمائی. اب اس واقعے کو قرآن کریم میں مختلف جگہ پر بیان فرمایا گیا. یہاں 3000 فرشتے بیان فرمائے گئے، اس سے اگلی آیا کریمہ میں 5 بیان فرمائے گئے ہیں، کچھ دوسری جگہ 1000 بیان فرمائے گئے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جتنی ضرورت پیش آئے گی اتنی معاونت جو ہے وہ عطا فرما دی جائے گی. وہ 1000 سے پوری ہو، وہ 3000 سے پوری ہو، 5000 سے پوری ہو، ویسے ہر شے تو مالک کی ہے. وہ جب فرماتا ہے کن فیکون تو ہے کچھ نہیں، وہ جو پسند فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو کیا جرأت ہے مخلوق کی کہ وہ اگر فرمائے کہ کوئی ہل نہیں سکے گا تو کوئی ہل سکے، اسی زمین کو شداد کو، اس شداد اور اس کے خزانوں کو زمین کو حکم ہوا تو وہ غرق کرتی چلی گئی. تو یہی بدر میں وہ سارے غرق بھی ہو سکتے تھے، مکہ سے نکل بھی نہیں سکتے تھے. کوئی ایک لمحہ لحظہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے دست قدرت سے باہر. مالک نے سبب کو پسند فرمایا، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا درس ہے امت مسلمہ کے لیے کہ سبب اختیار کرو، سبب کرو، جو ہو سکتا ہے کرو، پھر اللہ کے حوالے کرو. اللہ مالک ہے، نتائج اس کے دست قدرت میں کیا ہوگا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا. اور فرشتوں سے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے، لگ بھگ اس غزوہ میں 70 کے قریب جو ہیں کفار مشرق واسق جہنم ہوئے، اور کچھ لگ بھگ 70 جو ہیں وہ قید بھی. ان قید ہونے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی داخل، اور ان کا وجود مبارک جو ہے وہ بڑا قوی تھا، مضبوط کاٹ کاٹ کے اور قداور جو ہے وہ انسان تھے. تب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رغبت ان کو تھی، اور حالات اور واقعات کے ساتھ اسی بہاؤ میں بہہ رہے تھے. اللہ کریم نے اس غزوے کو ان کے لیے سبب ایسا فرمایا کہ انہیں معیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے دوبارہ نصیب ہوئی کہ ایمان نصیب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب وہ ایمان بھی لائے، نشست تھی، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے وجود، مضبوط وجود کے ہیں، اور آپ کو تو جس بندے نے قید کیا وہ تو بڑے چھوٹے وجود کا ہے، تو وہ کیسے اس نے آپ کو قید کر لیا، باندھ لیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اور باندھ کر اس کے حوالے کر گیا، اس نے نہیں مجھے باندھا، چونکہ میں تو خود باندھا گیا ہوں، مجھے اس نے نہیں باندھا. یہ جو مجھے پکڑ کر لایا، اس نے نہیں مجھے باندھا، مجھے کسی اور نے باندھا. تو یہ وہ شہادت ہے کہ جو ایک زبانی اور ذاتی حیثیت میں بھی بیان فرمائی جا رہی ہے. تو یہ بات کہ اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے، وہاں شہید ہو جانا اللہ کریم کو منظور ہے، اس میں کامیابی ہے. اس موقع پر فتح اور کامیابی سے لوٹ آنا، یہ اس کی رضا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور عمر کا فرق بہت زیادہ نہیں تھا، تو ایک دوستی کا تعلق بھی تھا، ایک ایسی محبت تھی جو ایک دوستی یقیناً اللہ کے حبیب اور صحابہ میں وہ تو نہیں ہو سکتی جو بالعموم دوستی معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن بڑا محبت کا ایک تعلق تھا. اب یہاں انہوں نے برخچے اڑا دیے، اللہ رب العالمین نے اس تلوار میں وہ طاقت تھی جو ان کے ہاتھ مبارک میں تھی، اور غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہیدوں کے، جنت کے شہیدوں کے سردار ہیں. یہاں غازی بن کر لوٹنا اسے منظور تھا، اس میں کامیابی ہے. وہاں رب العالمین نے ان کی شہادت کو قبول فرمایا، اس شہادت میں انہیں جو جنت میں شہداء ہوں گے ان کا سردار جو ہے وہ ہونا عطا فرمایا. اور صرف بالعموم شہادت نہیں تھی، وہ خاتون جس نے بدلے کے لیے حبشی غلام جو ہے اسے پیسے دے کر بھیجا ہوا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کا مسئلہ کیا گیا. اور مسئلہ سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے ناک کاٹی جائے، کان کاٹے جائیں، ہونٹ کاٹے جائیں، اور سینہ چاک کیا جائے. تو اس نے سینہ چاک کر کے، تو اتنا بے دردی سے، اور وہ ظلم کرتے رہے. لیکن اللہ کریم کو وہاں، وہ ان کی کامیابی وہاں ایسے منظور تھی. ویسے اب دنیا کیا کہے گی؟ آج اگر آپ غور فرمائیں نا جی، کہ بے شمار تبصرے دنیا کے ایسے ہوتے ہیں جو گزشتہ تبصروں کے برعکس ہوتے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں. دنیا کا کیا کہنا؟ ہاں، دنیا تب درست ہے جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاری جائے. پھر بھی یہ یقین پیدا ہوتا ہے اس تعمیل حکم سے کہ یہ عارضی ہے، ہمیشہ کی یہ چیز نہیں ہے. ہاں، اعمال کی اور فرصت کی جگہ یہ ہے، اس پر اخروی حیات کا انحصار ہمارے معاملات کی جو نسبت ہے وہ ہے. یہیں وہ موقع ہے کہ جہاں ایمان لانا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، یہی وہ زندگی، یہی وہ فرصت، اور یہی وہ موقع ہے. اسی لیے دنیا بڑی قیمتی ہے، اور یہ جو سمجھ لیا جاتا ہے کہ ذمہ داری یا عمومی دنیا کے معاملات چھوڑ دیے جائیں، اس میں بندے کی بنیادی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب بندہ دین کی تبلیغ پر نکل جائے اور اس کی جو بیوی بچیاں، ان کا نان نفقہ کس کے ذمہ؟ وہ نان نفقہ کہ اگر وہ پورا نہ ہو تو حج پر نہیں جا سکتے، حکم نہیں آتا۔ حج کی فرضیت میں جہاں اور عوامل داخل ہیں، وہاں وہ جو پیچھے جو ان کے بطور توارث جہاں بات آتی ہے، ان کے نان نفقے کی بھی بات آتی ہے، تو وہ فرضیت حج میں یہاں تک کی ضرورت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے بندہ کہ نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم میں اس کی رضا ہے، ہماری تشریحات میں اس کی رضا جو ہے وہ پناہ نہیں ہے۔ اسے آپ اور میں، ہم اپنی تشریحات میں جو ہے اسے اللہ کی رضا کو نہیں داخل کر سکتے یا ہم نافذ کر لیں۔ ویسے رضا جیسے اس نے پسند فرمائی، اور اس نے ہر عمل جو پسند فرمایا، آپ بڑے آرام سے بیٹھ کر دیکھ لیں، سوچ لیں، ہر عمل میں ظاہری اور باطنی، دنوی اور اخروی فائدہ اسی کا ہے جو اس پر ایمان لا رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب جب بات آتی ہے تو بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب تو فرشتے نازل نہیں ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کی شان جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی ابتدا انتہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ظاہری و باطنی، آپ کا حکم، کیا کلمہ پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ، کیا صف ساتھ جو ہے وہ کانا لگاتے ہو، نہیں، یہ موجود ہیں حکم۔ ہاں، دیکھنا یا پرکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق ہیں، جو حکم ہے ہمارے لیے، جو قرآن فرما رہا ہے ہم اس کے مطابق ہیں، یا ہم اپنے قرآن سے، اللہ کے فرمان سے اپنے فائدے کی اور اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہیں، جسے قرآن فرماتا ہے آگ ہے، تو کہیں ہم دین فروشی میں تو نہیں لگے، ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی۔ قرآن نے کیسی کیسی مثالیں بیان فرمائیں اور کیسے کیسے حالات بیان فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس موقع کو ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جہاں 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسات آلاف من الملائکۃ مصومین، بلکہ ہاں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہ کافر تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، تو تمہارا پروردگار 5000 ایسے فرشتے جن پر خاص نشان ہوں گے تمہاری مدد فرمائے۔ مختلف روایات جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملتی ہیں، کچھ روایات حدیث شریف کی نسبت سے بھی ملتی ہیں، جن میں فرشتوں کا جو لباس یا ان کا جو امامہ ہے یا اس کا رنگ ہے، یہ بھی تک بیان فرمائے گئے ہیں۔ اب جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یا جو کیفیت اور حال بندے کی نسبت عرض کر رہا تھا، بندے کی بات تو بندے کی بات ہے، لیکن جب بات مالک کی آئے تو دیکھیں نا کتنا مختصر اور کتنا مضبوط۔ اس کیفیت حصول کے لیے کیا چاہیے؟ ان تصبروا وتتقوا، صبر اور اللہ کریم سے وہ تعلق جو متقی کا ہے، یعنی تقوی۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں، یہ دو صورتیں مسلمان کو نصیب ہو جائیں تو آج بھی اس کی معاونت جہاں ضرورت پڑے اللہ کی فرشتے نازل ہو، اس لیے کہ اس میں اس کی ذات نہیں ہے، وہ تعمیل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں چل رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سرگرداں ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ بالعموم جو صبر کا معنی لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دکھ اور تکلیف میں بندہ جو ہے وہ رویا نہیں، خاموش رہا ہے، چیخا چلایا نہیں۔ صبر کی ایک کیفیت یا صورت یہ ہے، لیکن یہ صبر کلی معنوں میں نہیں آتا۔ صابر وہ کیفیت ہونا ہے کہ جو پوری مضبوطی سے، جب آپ شریعت کے تحت صابر کا مطلب لیں گے یا معنی سمجھنا چاہیں گے، پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ پر روک کے رکھیں۔ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ جائے، شیطان کی جو شیطنت ہے اس کے اس میں جو اس کا ہے مسائل اس میں نہ گھرے، جو عمومی روش ہے دنیا کی اس میں نہ بہہ جائے۔ دیکھیں نا، قرآن کریم میں بڑا واضح بیان فرمایا گیا کہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں، قرآن فرماتا ہے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، جہاں بندہ تجاوز کرتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے خیال ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں شیطان کی دشمنی کی بات آتی ہے وہ برگلانے میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہو، تو جب صبر کی بات آئے گی تو آپ کو جو حکم ہے اللہ کا اس میں آپ ابتدا ہے، آپ کی ایمانیات کے حصے ہیں، اللہ نے فرمایا اور حق ہے۔ اس کے بعد اعمال آتے ہیں، اعمال میں عبادات کا حصہ ہے اور دوسرا حصہ معاملات کا ہے، انہی میں ہی وہ زندگی جسے آپ حقوق اللہ یا حقوق العباد کہتے ہیں انہی حصوں میں داخل ہے۔ یہاں بات صرف حقوق العباد کی نہیں آتی، ذات کی بھی ہیں، وجود کا بھی حق ہے بندے پر۔ آپ کا حضور مسلسل روزہ رکھنا جب عرض کیا گیا تو آپ نے پسند نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تمہارے وجود کا تم پر حق ہے، اسے آرام دو۔ تو جو زندگی ہے کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتا، وگرنہ کہتا میری زندگی۔ آج بھی دنیا میں ایسی جگہیں ہیں، بلکہ جاپان ایسی جگہ ہے آج بھی کہ جہاں اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے تو وہ محکمے میں درخواست دیتا ہے، انہوں نے جگہ مقرر کی ہوئی ہیں، وہ اپنا پیسہ جمع کراتا ہے کہ خودکشی کے بعد جو ہے اس کا میت اور وجود اسے کس سنبھالنا ہے، محکمے میں جاتا ہے، جس طرح وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اسلام فرماتا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اسی کے حکم سے جب وہ چاہے تو موت واقع ہو، جب تم موت کے لیے خود کوشش کرو گے تو اسے اس نے حرام فرمایا، یہ حرام ہے، حرام کی موت ہے اور اس کی سزا ایسی ہے کہ ہمیشہ اسی تکلیف سے وہ گزرتا رہے گا۔ تو صرف حقوق العباد بالعموم نہیں ہے، اس میں ذات بھی داخل ہے۔ اور ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے جی کہ انسانیت جو ہے، انسانیت کی جو خدمت ہے، یہ نئے نئے نا شوشے چھوڑے جاتے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جدید زندگی یہ ہے۔ جدید زندگی میں کیا ہے، انسان روتا نہیں ہے، انسان ہنستا نہیں ہے، اسے گرمی سردی نہیں لگتی، اسے بھیاس پیاس نہیں لگتی، اسے بھوک نہیں لگتی۔ کون سی بنیادی ضرورت ہے جو انسان کی اس جدید زندگی میں بدل گئی ہے؟ کیا بدلا ہے؟ ذرائع بدلے ہیں بھائی، اور کچھ ہے نہیں بدلے۔ اصول نہیں بدل سکتے، اصول وہی ہیں، ضروریات بنیادی وہی ہیں۔ قدیم بھی یہ تھا کہ کسی کا چھیننا جو ہے وہ درست نہیں، آج جدید دنیا کیا اس میں چھیننا جائز ہو گیا ہے؟ تو حق نہ حق جو ہے یا عدل کے پیمانے بدل گئے ہیں جدت میں۔ ہاں، طاقت کے تحت جو اپنی جس طرح چاہ رہا ہے کر رہا ہے، یہ آج بھی ہے، یہ قدیم بھی یہ تھا۔ قدیم بھی بڑے بڑے ظلم ہیں، بلکہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، نہیں، اسلام لوگوں کے تحفظ کے لیے، اللہ کے مخلوق کے انصاف کے لیے بڑا ظلم کو روکتے ہوئے بڑا۔ تو جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا وہاں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا کہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا، کتنا کتنا ظلم ہو رہا تھا اور کیا کچھ ہو رہا تھا کہ جو مظلوم ہے اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی شکایت نہیں کر سکتا، اس کا یہ حق تک نہیں تھا کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر شکایت کر سکے، اور آگے کوئی کیا سوچ سکتا۔ تو یہ جو آج ہم میں کہتے ہیں نا انسانیت مذہب ہے، جی آپ دل میں اچھے ہونے چاہیے، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ میں انہیں دنیا کی یہ آسائش دوں گا؟ کیا آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی میں انسانوں نے کتنی دفعہ ترقی و تنزلی کے منازل جو ہیں وہ طے کیے ہیں؟ یہ آج تو نہیں، کتنے کتنے پہلوؤں میں ترقی جو ہے انسانوں کو نصیب ہوئی، آج کی جدت کا ایک اپنا پہلو ہے۔ لیکن یہ تغیرات ہیں، یہ دنیا کی تبدیلیاں ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، اقوام عالم اور ان کی جو موقع کے حالات ہیں ان میں تغیر رہتا ہے، اسی طرح بالعموم انفرادی طور پر بھی لوگوں میں تغیر رہتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ جو ہیں بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عمارت کی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ جن کی زندگی پرتعیش ہوتی ہے وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تغیرات قوموں میں بھی رہتے ہیں, علاقوں میں بھی رہتے ہیں, اور انفرادی طور پر بھی رہتے ہیں. تو جدت سے یہ لے لینا کہ یہ جدت ہی زندگی کی کامیابی ہے, نہیں. کامیابی اللہ کا فرمان ہے, وہ اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. ان پر جاؤ گے اس جدت کی زندگی میں بھی سکھ تبھی پاؤ گے, ورنہ سکھ نہیں ہوگا. اور جب بات آئی صبر کی, تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صبر آپ کو ایمانیات میں بھی درکار ہے اور معاملات میں بھی درکار. کیوں؟ اس لیے کہ حدود بیان ہے, شرعی حدود پر قائم رہنا اور صدق دل سے قائم رہنا. یہ نہیں کہ صرف اعلان ہو اور تصدیق بالقلب نہ ہو, صدق دل سے اسے جو کہہ رہے اسے مانتی بھی ہو, یقین بھی ہو, اس پر قائم رہنا, یہ صبر ہو. اب آپ صبر کو اپنی زندگی میں تلاش کیجیے. صبح اٹھنا ہے تو پھر بھی ایک مجاہدہ ہے, عبادات سے ہوتے ہوئے اپنے معاملات میں داخل ہوتے ہیں, اہل خانہ کی ضروریات سے نکلتے ہیں, کاروباری حیات میں آئے, لین دین میں آئے, ملازمتوں میں آئے, محنت مزدوری میں, کتنی زندگی کے پہلو ہیں. آپ کو ہر سوچ اور ہر عمل کے ساتھ اس صبر کی کیفیت میں سے گزرنا ہے, چاہے ہاں کرتے ہو چاہے نہ کرتے ہو, اس میں سے گزرتے ہو. اب جو اللہ کا حکم ہے, تمہارا ماننا یا تمہارا انکار, اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہے تو تم صبر پر قائم ہو. ذات میں کھو گئے, لالچ میں کھو گئے, انا کے اتھے چڑھ گئے, تکبر میں پھنس گئے, تو پھر جو مرضی نام لیتے رہو, پھر صبر نہیں. اور فرمایا وتتقوا, اور پرہیزگاری کے لیے یہ صابر ہونا, پہلے صبر بیان فرمایا پھر پرہیزگاری بیان فرمایا. اپنے آپ کو روک لینا حق پر, اور جو حق ہے اس پر عمل پیرا ہونا, یہ متقی ہے. اب متقی کی جو کیفیت ہے, جو موقع کا ثواب ہے, وہ اپنے اللہ کا روبرو ہونا اور کہ حضور حق کی کیفیت ہے. کہ نا ابھی ہم رمضان المبارک سے گزرے ہیں, قرآن کریم لعلکم تتقون فرضیت کی جو آیت ہے اس کے آخری حصے میں انعام میں ارشاد فرمایا, ہر روزے دار اپنی کیفیت اور اپنے حال کے مطابق ایک تقوی کی کیفیت میں ہوتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا, اگر اسے پیاس لگی ہے تو پانی نہیں پیے گا, بھوک لگی ہے تو کھانا نہیں کھا. کیوں بھائی؟ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اعلان کیا ہے روز آیا تو میں بھی روزے سے ہوں, ٹوپی پہن لی, پگڑی باندھ لی, لوگوں کے سامنے میں نے بھی تسبیح پکڑی, تو کیا کسی کو معلوم, جب الگ کھا لوں. نہیں, اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے نہیں, جس کے لیے نام پر بات روزوں کی ہو رہی ہے وہ جانتا ہے. تو جو روزے سے ہوگا وہ اکیلا بھی نہیں پانی پیے گا, تو جو روزے سے نہیں ہے وہ سو بہانے تلاش کرتا ہے. اب وہ جو پانی نہیں پی رہا, ظاہری آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اسے اتنا ایمان کا درجہ نصیب ہے کہ اللہ کا ہونا اور اس کے روبرو ہونا, وہ نہ صرف مان رہا ہے اس پر, اس کا یقین ہے. اگر یقین نہ ہوتا تو پھر پیاس میں پانی پی لیتا. یہی کیفیت ہمیں ہماری زندگیوں میں چاہیے, ہمارے اعمال میں چاہیے. عید گزری ہے, ہم سارے عید کی خوشیاں اور عید کی مبارک دیتے ہیں, کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں, چاند رات جسے ہم کہتے ہیں, عید کے دن کے کتنے فضائل بیان کیے گئے. کیا وہ جو حکم ہے دین پر, شریعت پر عمل کرنے کا, وہ عید کے چاند یا روزے کے افطار یا عید الفطر کے ساتھ وہ سارا حکم رک گیا ہے؟ ہم نے تو اختیاری کی ہے, ہم نے تو اور طاقت حاصل کی ہے, تو میدان عمل تو یہ ہے جس میں ہم داخل ہو گئے اور جس میں چل رہے ہیں, کہ اپنی پوری قوت کے ساتھ, اور یہ جو اجر اور ثواب رمضان المبارک کا ہے, اس سے ہمیں اتنی طاقت نصیب ہو کہ آنے والے رمضان میں بندہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے جائے, اسے لمحہ لمحہ ایسا مزین ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبر ہوں. انت عبد اللہ کا انا کا ترا, اس درجہ نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ میں, میرا اللہ تو مجھے دیکھ. تو جو صابر ہے اور متقی ہے اسے آج بھی کوئی نہیں ہرا سکتا. صحابی رسول کے سینے میں کھینچ کے اس زور سے نیزہ مارا گیا کہ وہ وجود مبارک سے پیچھے نکلا. اور یہ وقت جو نزہ کا ہوتا ہے اس میں بالعموم جو ہے وہ سچ بولا جاتا ہے. بہت ہی بڑا بد قسمت اور بد نصیب ہو جو وقت نزہ پر بھی جو ہے وہ جھوٹ اور تکبر کا سہارا لے رہا. دو مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں, ایک یہ بھی اور تکبر کی بھی عرض کرتا ہوں. تو انہوں نے بآواز بلند جو ارشاد فرما, انہوں نے فرما رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. نیزہ مارنے والا مدینہ منورہ میں دوبارہ حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور یہ جانتا تھا کہ میں نے ظلم کیا ہے, میں نے دھوکہ دیا ہے, اور میں نے صحابہ کرام کے شہداء میں میرا حصہ ہے, تو میری سزا تو موت ہی ہوگی. لیکن وہ متجسس تھا کہ نیزہ میں مار رہا ہوں, جیتا میں ہوں یا جیتے وہ ہیں. اب قدیم جو ہے بیت اللہ شریف کا تقدس بالعموم تھا, بیت اللہ کی عبادت سے متعلق قرآن بھی بیان فرماتا ہے, وہ جو مشرق عبادت کرتے تھے تمہارا کسیٹیاں بجانا شور و غوغا کرنا تمہاری عبادت تھی. تو وہ تقدس جو تھا بیت اللہ شریف کا وہ قدیم آ رہا تھا. تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی عین جو ہے موت کے وقت بیت اللہ کی قسم کھائے اور کہے میں جیت گیا. تو وہ متجسس گیا, تو جب اسے ایمان نصیب ہو تو اسے سمجھ آئی کہ وہ کیسے جیت گیا, وہ تو اللہ کے نام پر قربان ہو. تو دنیا جو ہے یہ تو فانی جہان ہے, عارضی ہے, تو وہ تو ہمیشہ کی کامیابیوں سے ہم کنار ہوئے, تو یقیناً جیت تو وہ ہو گئے. تو جو مقابل آیا, جو ظلم میں آیا, تو ہارا تو وہ. تو اصل حقیقت تو یہ ہے. اب اسی طرح دوسری مثال بدبخت ابو جہل کی ہے کہ وہ دو نوجوان صحابی جو تھے, جب انہوں نے اسے مار گرایا اور گردن اس کی کاٹنے کو تھے, سینے پر پاؤں رکھا, اب وہی تکبر اور اللہ کی شان مٹی میں پڑا ہے, نوجوان بچیاں گرایا ہوا ہے, سینے پر پاؤں رکھا ہے, آ کر کے گردن اڑائیں. تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ گردن میری نیچے سے کاٹنا تاکہ سروں میں بھی میرا سر بڑا نظر آئے, کہ سردار کا سر. اب دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر گئے جہاں یہ سارے بدبخت جو ہیں دفنائے گئے تھے, چونکہ سب کو اکٹھا ایک گڑا تھا, اس میں ڈال کر مٹی ڈالی گئی غزوہ بدر میں ایک طرف, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مبارک مزار ایک طرف ہیں, اور ایک طرف جو ہے وہ گہری جگہ تھی, وہاں ان کے جو ہے چونکہ یہ تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے بڑے تکبر سے آئے, تو ان کے جو رہ گئے تھے ان کو وہاں دفن کیا گیا. تو دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے, آپ نے اس اجتماعی قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ کا وعدہ سچ پایا ہے جو اللہ فرماتا ہے. کیونکہ دنیا سے اب وہ جو تھی نا گردن کٹانا, وہ موت کے وقوع پذیر ہونے تک بندہ ہے تو دنیا میں نا جی, اور اس وقت تک وہ بدبخت, اب جب وہ گردن کٹی اور نزا سے گزرتا ہوگا اور پھر منتقل برزخ کی طرف ہوگا تو پھر تو پلٹا نہیں جا سکتا. لیکن وہ بدبختی تھی جو اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ بوجھ تھا, اور جو مخالفت تھی اور جو دشمنی تھی, اس کا حاصل یہ تھا کہ عین گردن جب کاٹ کٹ رہی تھی تب بھی وہ تکبر سے بھرا ہوا مرا. اب دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سناؤ کیا اللہ کا وعدہ پایا تم, کس نتیجے کو پہنچو, تو پھر تو چیختے چلاتے ہوں گے, پھر آپ کون سنیں, بات حکم جو ہے وہ صادر ہو گیا. قرآن کریم فرماتا ہے اللہ جب کسی شے کا کسی بات کا طے فرما دیتا ہے تو پھر وہ ہو کر رہتی ہے, بے شک پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو محترم سامعین کرام, رمضان المبارک کا ماحصل اور یہ خوشیاں عید کی, یہی بنیادی تقاضا ہے زندگی میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو فرمان ہے کہ صابر اور متقی ہونا, یہ ہمارے اس سوال کا بھی جواب ہے جو ہم کہتے ہیں آج فرشتے نہیں اتر رہے, آج مسلمان محکوم ہیں. اس پیمانے پر دیکھ لیں کیا ہم ہیں, تو جو ہم نہیں ہیں تو فرمان تو اس کیفیت, اس حال اور اس عمل کے ساتھ. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. باقی گزارشات اس آیہ کریمہ سے متعلق انشاءاللہ اگلے بیان میں عرض کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.